जिम्मेदारी से उनका ये ख्याल कहना था कि जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया अमेरिका की तरफ से। एनालिसिस के लिए आज हमारे साथ हैं चौधरी नुमान जफर, एक्सपर्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फॉर्मर रिसर्च फेलो विद हडसन इंस्टीट्यूट। प्रोफेसर फैजान अक साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक कल्चरल हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, यूएस एंड मुस्लिम वर्ल्ड रिलेशनशिप भी उनका मौजू है। और इन वाक़ात के नतीजे में इस वक्त अगर कोई मौजू अहम है तो शायद इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि अमरीका के और बाकी दुनिया के मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात पर क्या फ़र्क पड़ सकता है जब इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स मुख्तलिफ जगहों पे, भले वो पेरिस हो या कैलिफोर्निया हो, वहां पे वो स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे या यमन हो, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। नुमान जफर साहब, आप बताइएगा, प्रेसिडेंट बराक ओबामा ब्रीफ करने जा रहे हैं, अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी बुनियाद पर क्या एजम्पशंस हो सकती हैं या क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं, सदर बराक ओबामा के पास कहने के लिए क्या कुछ होगा इस मौजू पर? जी
वालेकुम सलाम।
जी आप मेरा सवाल सुन सके हैं? ये सवाल बुनियादी तौर पर फैजान आख साहब से कर लेते हैं जो वाशिंगटन अमेरिका में वो मुकीम है, फिर वापस हम आते हैं कि दाइश और इस नौयत के ग्रुप जो हालिया सरगर्मियां या उनमें जो उनको कामयाबियां मिली हैं। फैजान अख साहब, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उनसे हमने चूंकि इसका आगाज किया था, प्रेसिडेंट साहब क्या बावर कराएंगे, क्या ब्रीफ करेंगे आज अपनी कौम को, क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती हैं जो मीडिया जिन पर बात कर रहे हैं?
जी सबसे पहले तमाम सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला हमको अपनी ईमान में रखे। प्रेसिडेंट ओबामा की जो तकरीर है इसके बहुत से हलके जो हैं वो उनको सुनना चाह रहे हैं कि वो क्या पॉलिसी जो है वो तावीज करते हैं।
सही।
और ये पॉलिसी जो है सिर्फ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं रहेगी बल्कि ये उससे आगे भी जाएगी। और उसके साथ साथ हमने एक और चीज इस दफा मुख्तलिफ देखी है इन हमलों के बाद कि आमतौर पर अमरीकी मीडिया जो है वो बहुत जल्दी जंप करता है मुख्तलिफ कंक्लूजन्स पर, लेकिन इस दफा उन्होंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है तमाम मीडिया आउटलेट्स ने, ऐसे आउटलेट्स ने भी जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। और एक एक सोबर माहौल है इस वक्त अमरीका में, और अमरीका का जब माहौल सोबर होता है आपको जैसे मालूम है कि बहुत सिस्टमेटिकली चेंजेस लाए जाते हैं और वो चेंजेस खासे दूरस होते हैं। और प्रेसिडेंट ओबामा से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक दूरस जो पॉलिसी है उसका इनकाद या उसका वो उसकी वो तशरीह करेंगे आज।
सही।
और इसमें जिम्मेदारी कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर भी डाली जाएगी कि उनको भी अपने सफ़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि वहाँ कौन लोग हैं और क्या बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ओबामा, मेरा पूरा मुझे यकीन है कि वो इस बात पर भी बात करेंगे कि कैसे अमरीकी सोसाइटी जो है वो किस तरह और ज्यादा टॉलरेंट या वो इस चार्ज पर जंप ना करे कि तमाम मुसलमानों को ब्लेम किया जाए। अभी तक तो बड़ी एहतियात से काम किया जा रहा है, लेकिन ये दाइश का यहाँ तक पहुँच जाना और ये हरकत कर जाना जो है ये इस बात का है माजी है कि ये जो जंग का दायरा है वो बहुत फैल गया है और बहुत जगह पहुंच चुका है।
सही। नुमान जफर साहब, आप हमें बताइएगा दाइश, उसका दायरा कार या उसकी कार्रवाइयाँ, उसकी वसत जो है वो हमें पेरिस से लेके वाशिंगटन तक नज़र आती है, आज वहाँ पे यमन में भी जो एक धमाका हुआ उसके अंदर भी दाइश अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रही है, सूबे के गवर्नर को इसमें हला किया गया है, बाकी उनके कई गार्ड्स उसमें मारे गए हैं। लेकिन मैं जनरली जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इसका ताल्लुक होम ग्रोन टेररिज्म के साथ भी है, अगरचे खातून पाकिस्तान से आई, खासतौर पर कैलिफोर्निया शूटिंग वाले वाक़े में, लेकिन वो क्या एलिमेंट्स हैं जो बज़ाहिर एक खुशहाल या मुआशरे के अंदर मुकम्मल तौर पे एडजस्ट आदमी को भी अपनी जानेब अट्रैक्ट करते हैं और वो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस की तरफ चला जाता है? जी नुमान, आप मुझे सुन सकते हैं?
हेलो।
जी
वालेकुम सलाम।
आपको मेरे, मेरे मेरा सवाल आप सुन सके हैं क्या? जी नुमान, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं?
वो पहले ड्रॉप हो गई थी जो आपने कनेक्ट की थी उसी के साथ ही ड्रॉप हो गई थी।
जी नहीं, अब आप मुझे सुन सकते हैं?
जी जी
जी, मेरा सवाल ये था कि वो क्या एलिमेंट्स हैं जो आपके ख्याल में बजायर एक सेटल्ड फैमिली जो हैं, जो एक मगरबी माशरे में या दीगर माशरों में रह रहे हैं, लेकिन वो उनको भी एक तरह से रेडिकलाइज कर जाते हैं या कर सकते हैं? नुमान को गालबन मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। فیضان صاحب آپ اسی سوال کو رسپونڈ کیجیے گا. مسلمان کمیونٹی کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے, پاکستان کے اندر بھی ان ایشوز پہ بات ہو رہی ہے, باقی جو انٹیلیجنسیا ہے وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے. کیوں کر ایسا پاسبل ہے, کس طریقے سے یہ ریڈیکلائز کرتے ہیں یا ہوتے ہیں لوگ جو بظاہر ایک معاشرے کے اندر سیٹل بھی ہیں اور ان کا تعلق یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی معاشی دباؤ ہوں جن فیملیز پہ, بظاہر ٹھیک ٹھاک ان کی ارننگ بھی ہیں.
جی, اس میں اصل طور بات یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے جس کو ہم ریڈیکلائزیشن یا ایکسٹریمزم کہتے ہیں, پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم بتا ہونا چاہیے کہ تمام آئیڈیالوجیز جو ہیں اس میں یہ کسی نہ کسی صورت ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی ایک دو ہفتے پہلے کا ذکر ہے کہ ہم نے پلانڈ پیرنٹ ہوڈ جو تھی اس پہ ایک اٹیک دیکھا تھا ایک صاحب کا, جنہوں نے پولیس مین کو بھی مار دیا تھا, ایک عراقی جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو بھی مار دیا تھا. اور یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے اس کا ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس میں کوئی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اس میں جائے گا یا آپ جو ہیں یا عام آدمی کو لے لیں گے. لیکن اس کے جو پروسیس ہے اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ دیکھنی پڑتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو سائیکولوجیکل پروفائل ہے بندے کی, اس پروفائل میں ایک چیز ہوتی ہے ایک ریزینٹمنٹ یا ریونج فلنس ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو چیز اس کو انٹرنلائز کر لیا گیا ہے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے اور مجھے اس ناانصافی کو پورا کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس پروفائل میں دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کو انٹائس کرنے کے لیے کس قسم کی لینگویج یا آئیڈیالوجی استعمال کی جا رہی ہے. اور یہ آپ کے پروگرام میں بھی اور پہلے بھی جو ذکر ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک آئیڈیالوجیکل ریسپانس دینا پڑے گا داعش کے خلاف, اور وہ ریسپانس جو ہے وہ ایک کمپریہنسو ریسپانس جب تک نہیں ہوگا اس کو ہم ان کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو ٹیکٹفلی تو شاید جیت جائیں لیکن آئیڈیالوجیکلی اس کو جیتنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی. اور تیسری جو آخری بات ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ جس معاشرے سے ان کا تعلق ہے اس معاشرے سے وہ اپنے آپ کو قطع کر کے یا الگ کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں کہ یہ سب ہمارے خلاف ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں. اور وہ جو دیوار آپ نے اپنے دل میں یا اپنے ارد گرد کھڑے کر لیتے ہیں اس دیوار کا بس ایک ہی حل ہے کہ اب ہم صرف ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو ہم ایک دوسرے کو ڈیتھ وش یعنی کہ موت کی خبر دیں گے ایک دوسرے کو, بس یہی ایک کمیونیکیشن کا راستہ رہ گیا ہے. اور یہ جو سائیکولوجیکل پروفائلز ہیں یہ بڑے ایکسٹینسولی ان کو ریسرچ کیا جا چکا ہے اب تک. اور وہ جو خودکش حملہ آور ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا خودکش حملہ ہی تھا اگر دیکھا جائے تو,
کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ واپس بچ کے آنے کے امکانات نہیں ہیں. فیضان صاحب اس میں
وہ اس گاڑی میں اپنے سارا ایمونیشن لے کر وہ گھر سے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہی نکلے تھے. تو یہ اور ہمارے جو ابھی ہمارے لوکل مسجد میں اور مختلف جگہوں پہ ہم ایک کمیٹیز بنی ہیں جس میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو کس طرح حل کرنا ہے.
صحیح.
تو اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمیں میرا خیال ہے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ, کہ ہمارا جو نظام ہے مسجدوں میں بھی اور سکولوں میں بھی اور خاص کر مدرسوں میں وہ ایسا نظام لایا جا ایسا نظام ہے کہ جس میں جو طالب علم ہیں ان کے اوپر ایک چیز مسلط تو کی جاتی ہے مگر ان کو اس کے ریسپانس کے لیے جگہ نہیں دی جاتی. ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ مختلف ہو, جو مختلف سوچیں ہیں ان کو ہمیں ٹالریٹ کرنا ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم دینا ہے. ایک بندہ ہے اگر اس کو غصہ آ رہا ہے کہ جی کشمیر میں ناانصافی ہو رہی ہے یا فلسطین میں ہو رہی ہے تو اس کے پاس ایک پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے نا کریٹو جس میں وہ اپنی بات کر سکے, اور اس کو ہم کہیں گے بھائی آپ بس اب کوئی بات نہ کریں, اور ان کو ہمیں ایک ایکسپریسو جگہ دینی پڑے گی کیونکہ ایسے ہی نوجوان جو ہیں وہ پھر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں
اور وہ ان کو ریڈیکلائز کرتے ہیں. فیضان صاحب ہمارے ساتھ ریگا نعمان, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی نعمان ظفر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ نعمان آپ میرے ساتھ ہیں کیا؟ پراپر کال نعمان ظفر سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ ہیں, سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, انٹرنیشنل سیکیورٹی ایشوز کو دیکھتے ہیں لیکن باوجود ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. نعمان آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی نعمان یہ بتائیے گا, بات اب کافی ذرا آگے چلی گئی ہے لیکن میں اب تھوڑا داعش یا اسلامک اسٹیٹس گروپ کی حید کی طرف آؤں گا. اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا تو ریجنل ایجنڈا ہے اور اس کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پیرس سے لے کے کیلیفورنیا تک اور پھر ہمیں یمن, سیریا, ان تمام جگہوں پہ وہ فعال کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی جو دہشت گرد سرگرمیاں ہیں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں, تو کیا داعش کے بنیادی ایجنڈے میں اس نے تبدیلی لائی ہے اور وہ القاعدہ کو اس ریفرنس میں ریپلیس کر رہی ہے؟ نعمان کی آواز ہم مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. ہم ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی جی میں سن سکتا ہوں.
جی نعمان آپ مجھے سن سکتے ہیں, آپ میرے سوال اگر آپ سن پائیں تو اس کو رسپونڈ کیجیے گا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, کیا وجہ ہے, کیا داعش کا جو ایک لوکل ایجنڈا بتایا جاتا تھا کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ یا ایک ٹیریٹری کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے اور اس کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے, تو اب آپ کے خیال میں کیا اس نے اپنے بنیادی جو اس کے بلو پرنٹس ہیں تنظیم کے, کیا اس میں وہ کوئی تبدیلی لے کے آئی ہے کہ وہ فرانس سے لے کے کیلیفورنیا تک ہر جگہ اسٹرائک کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟
جی جی میں سن سکتا ہوں.
نعمان کا شاید ایک ہی جملہ بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے, آپ نعمان کو ڈراپ کر کے دوبارہ اس پہ لے آئیے. جی فیضان صاحب, آپ کو اس سوال کا جواب بھی آپ ہی کو دینا ہوگا پھر.
جی ضرور.
جی
دیکھیے جو داعش ہے وہ ایسا حملہ کرنے میں کامیاب, یعنی ہم کہہ سکتے کہ داعش کامیاب ہوئی ہے. داعش نے کلیم کیا ہے یا انہوں نے ان کے ایکشنز کو پریز کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ انکریج کر رہے ہیں جہاں جہاں پر کوئی بھی ایسا آن دی ایج جس کو کہتے ہیں لوگ موجود ہیں, وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں اور داعش جو ہے ان کی ذمہ داری لے لے اور سب لوگ جو ہیں خوف کا شکار ہو جائیں کہ داعش کی پہنچ یہاں تک ہے. یہ بات نہیں ہے کہ داعش جو ہے وہ اتنی پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ 360 million لوگ بستے ہیں امریکہ میں, بلکہ 380 million کچھ اندازے کے مطابق, اس میں سے 7-8 بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا رہا ہے 10 million مسلمان ہیں. اس میں اگر 2-3 لوگ آپ ریکروٹ کر لیں گے اور وہ ایسی حرکت کر گزریں گے, چاہے وہ ایک ہی بندہ یا دو ہی بندے مار دیں, تو ان کی جو دہشت ہے اس کا فائدہ داعش اٹھا رہی ہے. تو یہ اس چیز کو ہمیں اسکیل میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ داعش ہر جگہ پہنچ گئی ہے تو ہم ان کو ان سے زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں جس کے وہ کیپیبل ہیں. وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں, دے آر آن دا ڈیفینسو رائٹ ناؤ, اس لیے ہیں کیونکہ اس وقت کئی نہ صرف بلکہ مغربی ممالک بلکہ وہاں کے جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ بھی ان کے خلاف جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں. اور اگر ہم اور خاص کر مغربی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بھی ایکشن ایسا ہوتا ہے اس سے ان کو بوسٹ ملے گا. اور یہ وہ بات ہے جو کہ مغربی ممالک نے نہ صرف یہ کہ سمجھنا شروع کر دیا بلکہ اس کو ڈریس بھی کرنا شروع کر دیا ہے. اسی لیے ہمیں امریکہ میں ایک چینج نظر آیا ہے ان کی پالیسی میں, خاص کر میڈیا پالیسی میں. تو داعش جو ہے وہ اپنے آپ کو جتنی بھی طاقتور پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرے, لیکن ہم کو وہ پنجابی کا لفظ ہے ان کو تھان سے رکھنا جس کو کہتے ہیں, کہ ان کو اسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں پر وہ ڈیزرو کرتے ہیں,
یعنی بہت زیادہ اس کی پروجیکشن بھی اس کی کامیابی ہوگی. ظفر اقبال چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے چند سیکنڈ کی ایک ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, پروفیسر فیضان اک صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں, نعمان ظفر سے ہماری بات نہیں ہو پا رہی ہے ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے. پہلے ایک بریک.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں داعش، اس کی کاروائیاں، کیلیفورنیا کے اندر شوٹنگ ہو، پیرس کے اندر واقع ہو، یا آج یمن جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دھماکے میں ایک مقامی گورنر ایک صوبے کے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے۔ تو داعش، جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس کا تو بڑا ایک ریجنل ایجنڈا ہے، القاعدہ کے ساتھ جب موازنہ کیا جاتا تھا، ہمارے اسٹریٹجسٹ اور ڈیفینس اینالسٹ یہ کہتے تھے، سیکورٹی ایکسپرٹس یہ کہتے تھے کہ داعش کا یہ ہے کہ اس کا ایک لوکلائزڈ ریجنل ایجنڈا ہے، اور دیٹ ٹو مچ ایکسٹینٹ وہ ایک پولیٹیکل کیمپین کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل اسٹرگل کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن القاعدہ ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے اور وہ اس کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے جس میں ٹیرر پھیلانا مقصود ہے۔ تو کیا داعش نے اپنے جو تنظیم کے بلو پرنٹس ہیں، اس کے جو بنیادی خد و خال ہیں، وہاں تبدیلی لائی ہے؟ کیا وہ اب القاعدہ کو ریپلیس کرنا چاہتی ہے، اس لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ انالیسز ہم لیں گے، ہمیں ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب نے جوائن کیا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک وی این انسٹیٹیوٹ اسلام آباد بیس نے، اور پروفیسر فیضان اکسب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ہم کیلیفورنیا حملوں کے پس منظر میں، اور آج پھر یمن میں بھی حملہ ہو گیا، اس میں بات کر رہے ہیں۔ جو میں نے اس حصے میں جو تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا داعش، اس کا دائرہ کار یہ ریئیکشن ہے کہ وہ وسیع ہو رہا ہے، یا وہ بنیادی طور پہ بھی اس میں کوئی تبدیلی لے کے آیا ہے اور وہ آن ٹو رکھنا چاہتا ہے اپنے مخالف ایلیمنٹ کو؟
کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، ایجنڈا تو ان کا شروع سے ہی انٹرنیشنل ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ریجن مڈل ایسٹ میں اسٹرانگ ہونے کے بعد ہی باقی ریجن میں اپنا دائرہ کار آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ آئی ایم شیور آپ جانتے ہیں کہ پہلے افغانستان میں بھی یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں آئی ایس یا داعش جو ہے وہ موجود ہے، اور کچھ دیر پہلے گورنمنٹ کا پاکستان کے کچھ عناصر نے بھی یہ بات کہی تھی، سرکاری لوگوں نے کچھ بات کہی تھی، سیکٹری لیول لوگوں کے، کہ پاکستان میں بھی اگر زیادہ نہیں لیکن آئی ایس آئی یا جو داعش ہے اس کی موجودگی جو ہے پاکستان میں بھی اس کا شک جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ان کا شروع سے ہی ایجنڈا کوئی ریجنل نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک جگہ پہ مڈل ایسٹ میں، سیریا میں، عراق میں، ایک جگہ پہ انہوں نے اگر جنم لیا، ایک جگہ سے اپنی کاروائیاں شروع کری ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ اپنا دائرہ کار جو ہے بڑھا رہے ہیں۔ ایک انہوں نے اٹیک پیرس میں کیا ہے، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جوڑے نے کیلیفورنیا میں گن اٹیک کیا ہے، وہ ان کا بھی تعلق اس طریقے سے آئی ایس سے بنتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کا ایجنڈا تو ظاہر ہے عالمی ہے، اس کو لوکل ایجنڈا تو نہیں کہا جا سکتا۔
صحیح، ہم میں کچھ ویژولز بھی ہمارے پاس ہیں جو ہمارے اس وقت سیٹلائٹ ویور دیکھ رہے ہوں گے، خاص طور پہ اس خاتون تاشفین ملک جن کا تعلق پاکستان سے بتایا جاتا ہے، ان کی فیملی نے بھی بات کی ہے جو پاکستان میں مقیم ان کے عزیز و اقارب ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ایشو یا اتنا بڑے واقعے کی وہ ذمہ دار ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور کہا کہ جب سعودی عربیہ سے وہ واپس آئیں تو ان کے نظریات میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی تھی۔ اس ریفرنس میں بتائیے گا ڈاکٹر چیمہ صاحب کہ پاکستان انفارچونیٹلی اس کا نام یا پاکستانی شہری کا نام اس میں آیا، اگرچہ انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں بہت ذمہ داری سے امریکہ نے اس کو ڈاؤن پلے کیا ہے کہ پاکستان یا مسلمانوں کو اس انداز میں وہ ہائی لائٹ نہ کریں، لیکن ایک بار پھر مطلب ان کا نام آنا، سعودی عربیہ کا لنک ثابت ہونا، تو یہ کیا اب انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کی توجہ کو کس طرح سے وہ فوکس کس طریقے سے ہوگی ان ایشوز پہ، وہ کیا سوچیں گے؟
میرا خیال ہے جو سنجیدہ حلقے ہیں، جو ڈیسیژن میکنگ سے جن کا تعلق ہے، وہ تو اس بات سے سمجھتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے وہ سالوں پہلے پاکستان سے سعودی عربیہ میں جا چکی ہیں، وہاں پہ ایک سیٹلرز ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے انفلوئنس جو ہے یہ سعودی عربیہ سے لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کنسیڈنٹلی ان کی جو شہریت ہے پرانی جو ہے پاکستانی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس کا جو الزام ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے عوام پہ تو اس کا نہیں کسی طریقے سے کوئی الزام ڈالا جا سکتا۔ بہرحال یہ بات بتاتے خود ایک آپ کہہ لیجئے کہ قابل افسوس ہے کہ پاکستان میں، امریکہ میں اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ داعش جو ہے یا آئی ایس ہے وہ اسے ایک مسلمان یا ایک اسلامک تنظیم ہے، ریڈیکلائزڈ ہے، آلدو وہ ایکسٹریمسٹ اور ملیٹنٹ ہے، عام مسلمانوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن امریکہ میں ایسے حلقے جو ایسے گروپس جو ہیں جو موجود ہیں جو اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گے، اس میں وہ ظاہر ہے اسلام کو بھی بدنام کریں گے، پہلے ہی وہاں ایک قسم کا اسلاموفوبیا تو آپ کو پتا ہی ہے کافی حد تک پایا جاتا ہے. اس کو اسلام سے بھی لنک کریں گے, کچھ ایسے سرکل لمیٹڈ موجود ہیں جو شاید پاکستان کے نام کو بھی اسے آگے لانا چاہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کو کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان اس میں کسی طریقے سے بھی, جیسے القاعدہ کے کچھ لوگ 9/11 کی وجہ سے پاکستان سے لنک کیے جاتے تھے, اس قسم کا لنک جو ہے وہ کوئی کریٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو فیملی ہے بہت دیر پہلے جو ہے وہ مائگریٹ کر چکی ہے. اس میں تو جو دوسری آپ کی بات ہے کہ سعودی عربیہ میں ان کے رہنے کی وجہ سے کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے, ظاہر ہے اس بات پہ تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کی جو ٹیچنگ ہے وہ سعودی عربیہ میں بھی پائی جاتی ہے اور سعودی عربیہ سے ہی.
تو کیا سعودی عربیہ پہ کوئی دباؤ آ سکتا ہے کیونکہ بظاہر بڑا کلوز ہے؟
میرا نہیں خیال کہ وہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے, اس میں سعودی گورنمنٹ یا سعودی سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے اس کو نہیں الزام دیا جا سکتا جی آپ کے ملک میں یہ کیوں ہے. جو آپ دیکھیں نا, جو پیرس میں اٹیک ہوئے, ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں, کیا وہ شہری پاکستانی یا وہ سعودی تھے؟ نہیں, وہ پیرس کا ایک سٹیزن تھا جس نے یہ کام کیا ہے. تو اس کا الزام جو ہے یا اس کا جو اس پیرس کی گورنمنٹ کو یا فرینچ گورنمنٹ کو نہیں دیا جا سکتا, لیکن وہ سٹیزن تو بہرحال ایک فرینچ تھا نا. اسی طرح سے کوئی برٹش سٹیزن اگر وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری برٹن پہ تو نہیں ڈالی
جی ہاں, نہ پورے ملک یا پوری ریاست کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے. نعمان ظفر سے ہمارا غالباً رابطہ ہوا ہے. نعمان, اب اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کرنے قریب ہیں. تھرو آؤٹ اس سارے, خاص طور پہ کیلیفورنیا شوٹنگ کے پس منظر میں اور پھر آج داعش کی یمن کے اندر بھی جو ایکسپلوژن ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنا, تو داعش کی اسٹرینتھ کے بارے میں آپ کا انالیسس کیا ہے اور اب کس نوعیت کا آپ ریئیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
دیکھیں, اسٹرینتھ ان کی تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایسے ایریاز کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے. یمن کا نام آپ نے لیا, وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی کی سچویشن ہے, وہاں پہ اسی طریقے کے ایلیمنٹ جو ہے نا مختلف ایریاز کے اندر جا کے آپریٹ کر سکتے ہیں, ان کو ویپن مل رہے ہیں. یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سب سے اہم چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ویپن اور دوسری سپلائیز کہاں سے آتی. ان کے پاس مطلب یہ کہ ان کی جو کیپبلٹی ہے وہ تو بنا دی گئی ہے اس طرح کی کہ آپریٹ کر سکیں. اچھا, اب اس کو جوڑنا لے جا کے کیلیفورنیا کی جو شوٹنگ ہے اس کے ساتھ, دیکھیے انہوں نے اس کو بے شک ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے میں اس میں سے کچھ سنتا رہا ہوں, اس کو میں ایک اگری بھی کرتا ہوں, لیکن اب میرا خیال ہے امریکہ کا جو اپنا رول ہے اس کو دو اینڈ کے اوپر زیادہ کام کرنا پڑے گا. ایک, اس کو اپنی, اس نے ہارڈ, اپنی جو ہارڈ پاور ہے وہ دکھا دیا, اب اس کو اپنی سافٹ پاور, جو سافٹ امیج کو اگر کرنا ہے. نمبر دو چیز یہ ہے کہ ہم جو ہوم گرون ٹیررزم ہے, جو آپ دیکھیں برٹش کے اندر جو ایک دفعہ دھماکے ہوئے تھے وہ بھی ہمارے سامنے تھے, فرانس کے اندر کیا ہوا, اب ہوم گرون ٹیررزم کے اوپر ہمیں پوائنٹ اپنا دیکھنا پڑے گا. اس کے اوپر بھی ان کو کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی جو مختلف کمیونٹیز ہیں, بے شک وہ پاکستانی مسلم کمیونٹیز ہیں, جو اس میں پاکستانیز بھی ہیں دوسرے بھی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی تاکہ ایک دوسرے کے لیے کچھ اسپیس بنانی پڑے گی تاکہ اس طرح کے جو تھوڑے بہت ایلیمنٹس ہیں تو ان کو ان کے ساتھ ہمیں نپٹا جائے. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس داعش کے ساتھ اگر ہم نے نمٹنا ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ہمیں ایک یونائٹیڈ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں دنیا کے دو بڑے پول ہیں ابھی بھی, رشیا اور یو ایس اے. ابھی بھی جب رشین اٹیک کرتا ہے سیریا کے اوپر تو امریکہ والے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آئی ایس آئی کو داعش کو اٹیک نہیں کیا بلکہ دوسرے جو باغی ہیں جو اسد رجیم کے, ان کے اوپر اٹیک ہو گیا. یعنی کہ ابھی بھی کانفلکٹنگ آئی مطلب ان کے
انٹرسٹ
اسٹریٹجی نہیں بنے گی اور ان کو یہ نہیں چیک کیا جائے گا کہ ان کے پاس ویپنس کہاں سے آ رہے ہیں, ان کے پاس دوسری سپلائیز کہاں سے آ رہی ہے, تو یہ چیز چلتی جائے گی. اس کے علاوہ ہم انٹرنلی جب امریکہ کو چاہیے, اب دیکھیں خالی یہ کیلیفورنیا کی شوٹنگ نہیں ہے, اس کے علاوہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک انسیڈنٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, وہ کبھی اسکول کے اندر کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے, اس میں بے شک مسلمان انوالو نہیں بھی ہوتے تو وہاں کے اپنے لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے جو پوٹینشیل ہے آگے جا کے تھریٹ بن سکتی ہے کمیونٹیز کے لیے. تو میرا خیال ہے ابھی امریکہ کو مطلب لک ان سائڈ پالیسی کرنی پڑے گی بجائے کہ وہ پوری دنیا کا پولیس مین بن کے جو ہے نا وہ کرے.
بہت شکریہ نعمان ظفر آپ کا, اور اس سیگمنٹ کو میں اس جملے کے ساتھ وائنڈ اپ کروں گا. نعمان ظفر کا جیسے انالیسس تھا کہ بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اگینسٹ داعش یا اسلامک اسٹیٹ جو اپنے آپ کو کہتی ہے اس کے خلاف جو آپریٹ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ایک کارٹون مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے کہ وہ کس نیوز پیپر میں یا میگزین میں شائع ہوا تھا, لیکن بہت میننگ فل تھا, جس میں بہت سارے جو بتایا جا رہا تھا کہ جو داعش کے خلاف لڑنے والے ہیں ان کا ایک ایک ہاتھ میں جو گن ہے وہ در حقیقت ایک دوسرے پہ انہوں نے تان رکھی ہے. تو یعنی ان کے اپنے انٹرسٹ میں جو کلیش ہے وہ داعش کے خلاف لڑنے میں, بھلے وہ ایک جگہ پہ نظر آتے ہیں لیکن وہ زیادہ کامیابی اس لیے بھی نہیں ہو پا رہی ہے. ایک چند سیکنڈ کی بریک لیں گے. پروفیسر فیضان اقصب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. نعمان ظفر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے لیکن ہم چاہیں گے کہ ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں, اور ہمیں اس حصے میں ڈاکٹر فاروق استان صاحب بھی جوائن کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے افغان طالبان کے سربراہ ملا منصور ان کی جانب سے جن کی ہلاکت یا جن کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی تھیں میڈیا میں, اگرچہ یہ متضاد اور غیر مصدقہ تھیں, اس کی باضابطہ طور پہ تردید آئی ہے اور طالبان کی جانب سے ایک آڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے جو طالبان کے دعوے کے مطابق جس میں ملا منصور بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے زندہ ہونے کو کی بات کر رہے ہیں کہ میں ہلاکت نہ صرف ہوئی نہیں ہے بلکہ میں تو اس جگہ پہ بھی موجود نہیں تھا جہاں پہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا یا فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں وہ زخمی یا ہلاک ہو گئے تھے. ہم جانیں گے اگین اس پس منظر میں, پہلے چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں, اس کے بعد انالیسز لیتے ہیں کہ ملا منصور ان کی ہلاکت کی جو خبریں ہیں اگر وہ اب غلط ثابت ہو رہی ہیں یا ہو جاتی ہیں تو اس ریفرنس میں ہم ایک بار پھر دیکھیں گے اسی پیس پروسیس کو جس کے لیے کوششیں پاکستان کر رہا ہے, پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے. تو طالبان کی صفوں میں
خبر اصلا حقیقت نہ لری اس شبہ نست دار دشمن تبلیغات.
ملا منصور نے کہا کہ میرے بھائیوں ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں اور یہ بالکل بے بنیاد بات ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کئی برسوں سے کچھ لاکھ نہیں گیا. انہوں نے اپنے حامیوں کو ان کے بقول دشمنوں کی طرف سے اڑائی جانے والی افواہوں پر کان نہ دھرنے کا کہا.
سامعین, یہ ایک آپ نے ایک ساؤنڈ بائٹ سنی جس میں مبینہ طور پہ جو یا جو بتایا جا رہا ہے ملا منصور یہ کہہ رہے تھے کہ میں بالکل صحت مند ہوں اور زندہ ہوں اور میری ہلاکت کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں اپنے پینلسٹ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ خبریں اپنی جگہ پہ, لیکن ان کے ہونے یا نہ ہونے کی ان کی تنظیم کے لیے کیا اہمیت ہے, اور پھر اس پیس پروسیس کے لیے ان کا ذاتی طور پہ کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے جس کو پاکستان انیشیٹ کرنا چاہتا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی جو چاہتی ہے کہ پاکستان بھی اس میں انگیج ہو. اور افغان پیس پروسیس ہی کے ریفرنس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہونے جا رہی ہے 8 دسمبر کو, ترکی اس کی میزبانی کر رہا ہے. ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ممتاز اینالسٹ اسٹریٹجسٹ ہیں. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب ممتاز اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب آپ فرمائیے گا, طالبان چیف ان کی ہلاکت کی خبریں تھیں لیکن اب ان کی جانب سے اس کی باضابطہ ویڈیو کی آڈیو کی صورت میں تردید آئی ہے, کتنی ایکسیپٹیبل ہوگی, اور اگین اگر وہ خبریں درست ہوتی تو کیا فرق پڑتا, اور اب اگر وہ ان کی تردید ہو گئی ہے تو کیا فرق پڑے گا طالبان کی صفوں کے لیے, افغان طالبان کے لیے؟
دیکھیے, اس میں ہمیں تو ایک تو انڈیکیشن یہ صاف ملی ہے, اور پہلے بھی یہ تاثر تھا کہ طالبان میں کمپیوٹنگ انٹرسٹ ہیں, یعنی کہ وہ ایک مونولیتھک گروپ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت سے گروپ ہیں, سب گروپس ہیں, اور ان کے مختلف خیالات بھی ہیں. اب جب پیس پروسیس کا عمل شروع ہوا تو اس میں اختلاف ان کے ہوئے ہوں گے, ضرور ہوئے ہوں گے, کچھ فارمولے پہ مان گئے ہوں گے بعض, کچھ دوسرا فارمولا چاہ رہے ہوں گے. تو اس لیے یہ اس پس منظر میں یہ اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اب سوال صرف یہ ہے کہ طالبان کا کون سا دھڑا ہے, یا وہ دھڑا کیا وہ دوسروں کو بھی مائل کر لے گا اس طرف کہ یہ اس قسم کی بات چیت میں وہ حصہ لیں, جس میں جو آئندہ افغانستان میں حکومت بننی ہے اس میں طالبان کا بھی کچھ حصہ ہو, اور وہ کن شرائط کے اوپر حصہ ہو, کیا اس میں یہ سارے اس بات پہ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے. یعنی یہ آنے والے وقتوں میں یہ سارا چیزیں باہر نکلنی شروع ہو جائیں گی, لیکن یقیناً جو اس قسم کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں یا اس میں پھیلائی گئی ہیں, یقیناً وہ طالبان کے جو سورسز ہیں یا طالبان کے جو قریب ہیں انہوں نے یہ چیز بتائی
سی.
یا افغانستان سے یہ خبر آئی. تو اس کا یہ مت تو یہ کلیئر انڈیکیشن یہ تو مل رہی ہے کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہیں سارے, ان گروپس جو ہیں ان میں اختلافات ہیں, اور اب آگے چل کے دیکھنا ہے کہ وہ اختلافات کیا وہ اپنے دور کر لیتے ہیں اور ایک زبان سے بات کرتے ہیں افغان حکومت کے ساتھ یا نہیں.
جی ڈاکٹر ظفر اقبال جی صاحب آپ بتائیے گا ان باتوں میں کوئی آپس میں تعلق استوار ہوتا ہے؟ جیسے پہلے مری کے اندر طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا دوسرا مرحلہ تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں آئیں کہ ملا عمر جو ہے ان کی تو موت واقع ہو چکی ہے اور پھر وہ مذاکرات کا سلسلہ ڈیریل ہو گیا, اور اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو انہی مذاکرات کی بحالی کی کوششیں تھیں اور دوسری طرف ساتھ ساتھ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اگین پیس پروسیس افغانستان کا جہاں پہ بھی ممکنہ طور پہ افغانستان کے ظاہر ایشوز پہ بات ہونی ہے تو کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ کا سوال پیدا ہو سکتا ہے طالبان کی عادت کے ساتھ, تو ان کی ہلاکت کی خبریں آئیں جو کہ بظاہر باؤنس ہو گئی ہیں. تو کیا ان دونوں خبروں کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے یا ان کی مقصدیت کے اعتبار سے؟ جی ڈاکٹر ظفر اقبال جی صاحب
یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ خواہ وہ زندہ ہے یا ہلاک ہو چکے ہیں اس وقت افغان مجاہدین میں اختلافات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور یہ اختلافات جو ہیں ان کی پوزیشن کو کمزور کریں گے. ان کی جو نیگوشیٹنگ یا بارگیننگ پوزیشن افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہے جس کو پاکستان بھی سپورٹ کے طریقے سے کر رہا ہے. پہلے بھی یہ اس نے یہ بات چیت جو ہے مری ٹاکس کے بعد ایک تعطل کا شکار جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور آئندہ بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور رہے گی جب تک یہ بات صحیح طور پر سامنے ابھر کر نہیں آتی کہ ان میں کافی حد تک ایک اتحاد پایا جاتا ہے افغانستان میں. جو بھی کاروائی وہ کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس پر ایک گروپ ہے, اگر ان کے مختلف گروپوں کا تاثر ملتا ہے کہ ایک نہیں اس میں مختلف گروپ پائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے دونوں گروپوں کی پوزیشن جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے کمزور ہوگی اور پاکستان بھی ان کو اتنا طاقتور گروپ نہیں سمجھے گا. لہٰذا میرا خیال ہے یہ حد تمام جو ترکی میں ہونے والی کانفرنس ہے اس پہ بھی ان کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ کمزور سمجھی جائے گی, اور افغان حکومت جو ہے وہ بھی ان کو ایک کمزور گروپ سمجھے گی کہ اب ان سے ہمیں زیادہ بات چیت کی ضرورت نہیں ہے, اور پاکستان بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے نیگوشیشن میں شامل کرنا چاہیے. تو میرا تو خیال ہے یہ اس بڑی بات وہ شوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ خبریں جیسی بھی ہیں غلط ہیں یا صحیح ہیں اس میں کافی حد تک افغان طالبان کی پوزیشن کمزور ہوگی.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اقبال جیما صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹڈیز ایک وی این انسٹیٹیوٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اگین ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اس ریفرنس میں آپ کا بھی انالیسز لینا چاہوں گا, اور ان حالات میں جب افغان طالبان جو کہ مین ایک اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں پیس پروسیس کے اندر وہاں پہ اس نوعیت کی متضاد خبریں یا اطلاعات آتی ہیں جو آپ کے انالیسز کے مطابق بھی یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ طالبان کے اپنے دھڑوں کے اندر اتحاد یا اتفاق نہیں ہے؟
جی دیکھیے اس میں ایک اور چیز میں کہتا چلوں کہ وہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت میں بھی اتحاد نہیں ہے, اس لیے کہ جو عبداللہ ہیں ان کے مختلف خیالات ہیں اشرف غنی سے علیحدہ ہیں, اور جو ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی مختلف خیال رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو افغانستان میں دہشت بندی ہے تو دوسری طرف افغان حکومت بھی میں بھی ایک یکجہتی نہیں ہے اس طرح کی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اشرف غنی صاحب جو کہ صدر ہیں کیا وہ اپنے دوسرے جو فریق ہیں اپنے ساتھی ہیں کو کنوینس کر لیتے ہیں یا نہیں, یہ بھی مسئلہ ہوگا اس میں.
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. نیلوفر سور وردی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, نیلوفر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی ساتھ ہیں.
جی ہاں, اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں اور فاروق اسناد صاحب اور آپ سے میں بات کروں پاکستان انڈیا کے نیشنل ایڈوائزرز ان کی ملاقات پہ, آپ کا کوئک انالیسز جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس, جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو قریبی یا اس ریجنل ممالک ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر قیام امن میں؟
بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے چونکہ دیکھیں ایک تو ان کے تاریخی تعلق اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا, جہاں افغانستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے صدیوں سے وہاں سے ہندوستان میں کتنے رولرز آئے گئے ہیں, اور پھر ان کے نام بھی دیکھیں افغانستان پاکستان ہندوستان کتنے ملتے جلتے, ایک یہی آپ خالی نام ہی کو دیکھیں تو وہ اس کنیکشن کو کھڑا رہتا ہے. اور پھر اگر واقعی میں مطلب یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے, افغانستان کی پرانی اہمیت اس کو پھر سے سلک روٹ کو ریوائیو کرنا, پھر سے اس کو تجارتی اس کا ہب بنانا آسان کام نہیں ہے جس طرح سے اس کے حالات سے گزر رہا ہے, لیکن کم سے کم یہ اچھی بات ہے کہ اس طرف لوگ سوچنے لگے ہیں. اب کم سے کم لڑائی کے معاملے کے بارے میں اتنی توجہ نہیں دے رہے, وہاں فوج بھیجنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, کم سے کم اس کو ابھارنے کے بارے میں, چونکہ اگر افغانستان واقعی میں ابھرا تو اس میں آس پاس کے علاقے کی سب کی ترقی ہوگی, اور پھر جب ترقی ہوگی خوشحال ماحول رہے گا, لوگوں کے پاس کام کی کمی نہیں رہے گی, تو اپنے آپ دہشت گردی جیسا مسئلہ حل ہو جائے گا, حل ہو سکتا ہے, فی الحال تو یہی کہہ سکتے ہیں.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے ہم کوئک کمنٹس اگین لیں گے. پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز, ان کی ایک ملاقات, اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے وزراء, دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات ہوئی ہے بینکاک کے اندر, اور دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان ان دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ کشیدگی جاری تھی, اور خاص طور پہ جب گزشتہ مہینوں میں جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی ایک طے شدہ ملاقات ہونا تھی, وہ ملاقات بہت سارے ایشوز کی وجہ سے اور بہت ساری کشیدگیوں کی وجہ سے اور اختلافات کے سبب نہیں ہو سکی, حالانکہ ایک میڈیا ہائپ بھی موجود تھی. تو آل آف سڈن یہ جو ملاقات ہوئی ہے, اس کے کیا فرق پڑ سکتے ہیں؟ بہت سارے مبصرین کے نزدیک ایک یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے, اور جو ایک ٹینشن ہے یا جو کشیدگی ہے اس کو نیچے لانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے یہ ملاقات. پاکستان کی جانب سے یہ جو حال ہی میں چارج سنبھالا ہے جنرل جنجوا صاحب نے, نیشنل ایڈوائزر کا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا, وہ اس ملاقات میں شریک تھے, پاکستان کی انہوں نے نمائندگی کی, جبکہ اسی ملاقات کے اندر بھارت کی نمائندگی ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہے. میرے سامنے اس وقت نام نہیں آ رہا, لیکن ہم اس کے جنرل اس کا انالیسز لیتے ہیں. نیلوفر سور وردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب ہیں پاکستان سے. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, ایک طرف تو بہت میڈیا ہائپ تھی اور بہت امپورٹنٹ سمجھی جا رہی تھی ملاقات, لیکن نہیں ہو سکی, اب جبکہ یہ ہو گئی ہے تو آپ کے خیال میں یہ مزید کتنا انگیج کر سکتی ہے دونوں ملکوں کو, اور کشیدگی کا جو لیول ہے اس کو کم کر سکتی ہے؟
دیکھیے جی, میں اس حصے میں یہ کہوں گا کہ ملاقات بائی اٹ سیلف تو کوئی معنی نہیں رکھتی, خاص طور پہ جب بین الاقوامی کانفرنس ہو یا علاقائی کانفرنس ہو تو اس کی سائڈ لائنز پہ. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو کسی ایجنڈے پہ اتفاق کرنا ہے, یعنی جو کم سے کم جو منیمم پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بات کر سکیں. اگر ایک ملک یہ کہتا رہے کہ ہم صرف اور صرف آپ سے بات کریں گے ٹیررزم کے اوپر, تو دوسرا ملک کہتا رہے ہم بھی ایک ہی ایشو پہ آپ سے بات کریں گے, تو پھر بات چیت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انکنڈیشنل ٹاکس ہونی چاہیے, اگر جس میں آپ ایک لوز قسم کا ایجنڈا رکھیں, سارے پوائنٹس ڈسکس کریں, ٹیررزم بھی ڈسکس کریں, کشمیر کا مسئلہ بھی ڈسکس کریں اور سارا کریں, تو پھر بات آگے بڑھے گی. تو میرا اپنا خیال ہے, دیکھیے ابھی وزیر اعظم دونوں جو ہیں یہ بھی ملے تھے, دو منٹ کے لیے شاید ملے تھے انہوں نے وہاں پہ بات کی تھی, اور ہندوستان کی وزیر خارجہ بھی آ رہی ہیں پاکستان, انہوں نے کنفرم کر دیا شاید دو چار دن میں. تو وہاں پہ اصل میں جب وہ آئیں گی تو پھر پتا چلے گا کہ ہندوستان کی حکومت کا کیا رویہ ہوگا یا ان کا اب کیا موڈ ہے, کیا اس میں تبدیلی کوئی آئی ہے, کیونکہ وہ ایک پوائنٹ کے اوپر صرف بات کر رہے تھے کہ ہم صرف ٹیررزم کے مسئلے پاکستان سے بات کریں گے, اور وہاں پہ پھر پتا چلے گا کہ اس سارے معاملات کی پیش رفت کس طرح ہوتی ہے اور کس رفتار کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جیسے یہ اعلان ہو جائے گا بات چیت آگے بڑھ رہی ہے تو کشیدگی بھی اس میں کم ہو جائے گی.
جی نیلوفر صاحبہ کوئکلی آپ اپنا بتائیے گا, آپ کے خیال میں بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل ناصر جنجوا, ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے تو کیا اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں جو پرائم منسٹرز کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد اس کے لیے بھی گنجائش پیدا ہوئی, یا پھر بھارت کی وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان کا ممکنہ طور پہ دورہ کرنے والی ہیں, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کشیدگی کا جو لیول تھا وہ آلریڈی کم ہو چکا ہے؟
کچھ حد تک تو کم ہو چکا ہے. جو انہوں نے ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ لوگ ملے, انہوں نے ایک جوائنٹ پریس ریلیز اس کے بعد ایشو کیا, اور انہوں نے اس کی پہلا جملہ یہی کہتا ہے کہ دونوں ملک کے وزیر اعظم کی ملنے کے بعد پیرس میں نیشنل فورن سیکرٹریز اور اپنے وزیر خارجہ کے سیکرٹری خارجہ کے ساتھ بینکاک میں ملے. یہ بات کہنا یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. میں اس بات سے اتفاق رکھتی ہوں کہ آسانی سے جو کشیدگی ہے وہ اتنی جلدی نہیں ختم ہو سکتی, لیکن کم سے کم ایک شروعات تو ہوئی. جو پچھلی شدہ میٹنگ بھی نہیں ہو پائی تھی ان دونوں کی, اور پھر جس جملے سے یہ پریس ریلیز ختم ہوتی ہے کہ بھائی ان لوگوں نے اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کو, تو یعنی اگر آگے جو وزیر اعظم پیرس میں ملے اس کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے تو ایک کہیں نہ کہیں وہ بات تو آ جاتی کہ شاید آنے والے ہفتے میں آنے والے دنوں میں ہندوستان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر سشما سوراج وہاں پاکستان جائیں ریجنل کانفرنس کے لیے, اور پھر جب اگر وہ جائیں گی تو ظاہر ہے وہاں اور لوگوں سے بھی ملے گی, وہاں کے وزیر اعظم سے بھی ملیں گی, تو ایک بہت اہم بڑا اہم قدم اٹھا لیا جائے گا نا.
جی تو میجر آپ کے خیال میں بھی بہت اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, بہت شکریہ آپ کا. نیلوفر سہروردی صاحب آپ نے ہمیں بھارت سے جوائن کیا, ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب آپ ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین ہم کوئکلی بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات تیسرا مرحلہ سندھ اور پنجاب میں, جس کے ساتھ ہی یہ مکمل ہو گئے. اب چاروں صوبوں کے اندر بلدیاتی حکومتیں یا مقامی حکومتیں ان کا جو انتخابی عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. سندھ اور پنجاب کے اندر اب یہ تیسرے فیز میں مکمل ہوا ہے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ حکومتیں پہلے سے بن چکی ہیں. کتنی یہ مؤثر ہو سکتی ہیں یہ بات اس پہ ہم بات کرتے آئے ہیں, لیکن ابھی تو میں کوئک انالیسز لوں گا کہ یہ کیا سیاسی اشاریے کیا ہیں, کیا ان کو سیاسی جماعتوں کی مقبولیت یا غیر مقبولیت کے زمرے میں دیکھا جا سکتا ہے جس ریشو سے ان کو ووٹ ملے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو سوشل میڈیا پہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں مؤثر ہیں اور جنہیں ایک ایمرجنگ پولیٹیکل فورس سمجھا جاتا تھا کراچی میں, جو ریشو رہا ان کی آنکھ میں ووٹ کا وہ یقیناً یہ ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے. تو اور جو انالیسز کیے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح پارٹی کا بہت گراف نیچے چلا گیا ہے, اوپر بھرنا یا اٹھنا مشکل ہوگا, یہ کتنی ریئلٹی رکھتے ہیں؟ کیا بلدیاتی انتخابات میں آنے والے نتائج کو اسی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور جن جماعتوں کو کامیابی ملی ہے تو اپنے اپنے علاقوں میں اب ان کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں شاہد انور صاحب پروفیسر پولیٹیکل سائنس کے پنجاب سے, ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر توصیف احمد صاحب سندھ سے کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. شاہد انور صاحب ایک ہی سوال اور اس میں جتنا آپ اس کو سم اپ کر سکتے ہیں, بلدیاتی انتخابات اس کو آپ نے انالائز کیسے کیا, سیاسی جماعتوں کے لیے کتنے اہم ہیں, ایتھنک یا عصبیت کے جو پہلو اس کے اندر زیادہ کھل کے واضح ہوئے وہ ایک مجموعی جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے لیے وہ کتنے اچھے یا خطرناک ہو سکتے ہیں, سب کا انالیسس کیجیے گا.
جی سر, پہلے تو اس میں جو اس کو دیکھنے کا انداز ہے, ایک وہ جو تجزیے جن کا آپ نے ذکر کیا جو ہو رہے ہیں مین اسٹریم میں, کہ اس کو پاپولیرٹی کا معیار ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں, تو میری رائے میں بنیادی طور پہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاپولیرٹی کو دیکھنے کا معیار ہے. یہ بیسکلی جو سٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہی جیتتی ہیں لوکل باڈیز کے انتخابات کو. یہ تھوڑا سا مس لیڈنگ ہوگا اگر ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ اس سے پارٹیوں کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ہم ایکوریٹلی گیج کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ووٹر جو ہے اس کی ریشنل چوائس جو ہے وہ اپنے مقامی مسائل کے حوالے سے ہوتی ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہر الیکشن پہ صادق آتا ہے کہ ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس سے جو تبدیلی ہے وہ آئے گی یا نہیں آئے گی. اس سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہوتی لوکل باڈیز میں, سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہی کنٹینیو کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وننگ پرسپشن جو ہے ووٹر کا وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ جس پارٹی کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ پارٹی جیتے گی وہ اسی کو ووٹ دیتا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے یہ جو ہے وہ کارگر ہے. البتہ یہ ہے کہ اس سے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ان اداروں کے لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کے اختیارات جو ہیں وہ کتنے ہیں, تو اس میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کو بہت زیادہ کوئی ڈیولیوشن آف پاور ہوگا اور کچھ ایسے اختیارات ملیں گے. کمپیریٹیولی کے پی کے میں کہا جاتا ہے کہ نسبتاً بہتر ڈیولیوشن جو ہے اس کا امکان موجود ہے ان کے ڈاکومنٹ کے مطابق, لیکن یہ جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعتاً وہ اختیارات کتنے منتقل ہوتے ہیں. باقی صوبوں میں تو ڈاکومنٹ جو ہے اس کے مطابق بھی ڈیولیوشن کا اتنا چانس نہیں ہے. البتہ تیسری بات جو اس میں خدشات کیا ہیں اور امکانات کیا ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ پبلک کا ایک یہ پرسپشن بھی ہوگا کہ تینوں ٹیئرز پہ آلموسٹ وہی گورنمنٹس ہیں جو صوبوں میں بھی ہیں مرکز میں بھی ہیں, تو اب ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اگلے انتخاب میں بہت زیادہ اسٹرکٹلی جو ہے اس کو واچ کیا جائے گا کہ کیا پرفارم کیا.
صحیح, یہ وہ سارے اینگلز
جس کا جنرل الیکشن ہوگا اس کے جی
اس کے اوپر بھی ان کے اثرات یقیناً کسی ریفرنس میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت لوکل باڈیز تو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہوں گی. پروفیسر توصیف صاحب, کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ ان حالات میں جب اس پہ بظاہر بہت زیادہ دباؤ ہیں, کئی حوالوں سے کلین سویپ کیا, اب پارٹی کے اوپر کیا ان کی پرفارمنس کے ریفرنس میں کتنا دباؤ ہو سکتا ہے, اور اگر پیپلز پارٹی جس کی وہاں پہ حکومت ہے وہ اختیارات منتقل نہیں کرتی ضلعی حکومتوں کو, تو اس ریفرنس میں کیا دباؤ آئیں گے, اور جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی ان انتخابات کے نتیجے میں, کیا سمجھا جائے کہ وہاں متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ کسی پارٹی کے لیے اسپیس نہیں ہے, یا پھر یہ کسی خاص رنگ میں رنگے ہوئے یہ انتخابات تھے تو اس لیے ان کو گیج نہیں بنایا جا سکتا پولیٹیکل پارٹیز کی مقبولیت یا غیر مقبولیت کے لیے؟
میرے خیال ہے کراچی میں جو انتخابات ہوئے یہ واقعی سیاسی جماعتوں کی مقبولیت اور ان کے عوام سے رابطوں کے بارے میں واضح نتائج ہیں. اور انتخابات میں ایم پی ایف نے بڑی خوبصورتی سے مہاجر کارڈ اور کراچی صوبے کے نعرے کو استعمال کیا, باوجود اس کے کہ ایم پی ایف کے خلاف ایک بڑا شدید آپریشن ہے, اس کے بہت سارے کارکن مارے گئے ہیں, ہزاروں کے قریب لوگ بند ہیں, مگر پھر بھی انہوں نے ووٹرز کو یہ بات بھی یقینی میں کامیاب ہو گئے کہ کراچی کی جو زبو حالی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مداوع صرف ایم پی ایم ہی کر سکتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جو کراچی میں یا سندھ میں جو ڈھانچہ ہے بلدیاتی اداروں کا اس میں اختیارات نہیں ہیں, مگر یہ کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہوگا اور اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی بصیرت کی بات ہوگی کہ اگر انہوں نے ایم پی ایم کے میئر کو اختیارات نہیں دیے تو ظاہر ہے پھر ایک سیاسی مہاگاہی ہوگی. ایم پی ایم کراچی صوبے کا نعرہ لگا رہی ہے, اگر وہ یہ سمجھنے لگے گی یا یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ منتخب نمائندوں کے پاس اختیارات نہیں ہے تو وہ دوسری طرف جائے گی, دوسری انتہا پسندی کی طرف جائے گی, جس سے سندھ کے اندر ایک نیا بحران پیدا ہوگا. تو یہ انتخابات بہت سیریس ہیں اور یہ اگلے انتخابات پہ بھی یقیناً یہ انتخابات اثر انداز ہوں گے. 2013 میں تحریک انصاف مقبول تھی اور اس کے جیتنے کے امکانات تھے, مگر شام کو 5 بجے کے بعد پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکی, مگر اس کے بعد عمران خان نے کراچی پہ توجہ نہیں دی, نہ تنظیمی طور پہ نہ عوام سے رابطے پہ, اور یہ تاثر پیدا ہو گیا اس الیکشن میں کہ وہ باہر سے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا لے کے آئے, تو اس لیے ان کا میسج عوام تک پہنچ ہی نہیں پایا,
کمزور ہوا ان کا میسج. اچھا لیکن یہ بتائیے گا مختصرا اب کہ متحدہ قومی موومنٹ کا یہ ایک موقف رہا ہے, وہ کھل کے میڈیا پہ کہتے بھی ہیں کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اب جب سیاسی طور پہ ان کی برتری ثابت ہوتی ہے فری اینڈ فیئر بظاہر ہونے والے الیکشنز میں, سیکیورٹی اداروں کی نگرانی میں ہونے والے الیکشنز میں, تو کیا یہ میسج بھی اس سے آتا ہے کہ اب اگر ایم کیو ایم سے افیلیٹ لوگوں کے خلاف اگر آپریشن ہوگا تو اس کو پارٹی کے خلاف آپریشن نہیں سمجھا جائے گا, وہ واقعتاً کرمنل لوگوں کے خلاف ہے اور پارٹی کو کرش کرنا یا دیوار سے لگانا مقصود نہیں ہے, یہ بھی تو واضح ہوگا؟
نہیں یہ تو واضح ہوگا, مگر یہ اس صورت میں ہوگا جب ایم کیو ایم مکمل اختیارات کے ساتھ شہر پہ حکومت کرے گی, اگر حکومت نے پھر یہ تاثر دیا کہ اسے اختیارات نہیں دیے جا رہے وہ بے اختیار ہے اور انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو پھر وہی پروپیگنڈا جو ہے لوگوں تک پہنچے گا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کا امتحان ہے کہ ایم کیو ایم مکمل طور پہ با اختیار کرے اور انہیں موقع دے کہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرے, اس کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون نافذ کرے تاکہ شہر میں امن و امان ہو سکے, ورنہ یہ انتخابی نتائج ایک نئے بحران کی طرف لے جائیں گے سندھ کو اگر ایسا نہیں ہوا تو.
شاید صاحب 30-40 سیکنڈ میں اس کو سم اپ کیجیے گا, پاکستان مسلم لیگ نواز پہ جو تحریک انصاف کی جانب سے ایک حزب اختلاف کے گروپ کی جانب سے جو دباؤ تھے, تو کیا یہ جو پنجاب کے اندر سویپ کیا ہے انہوں نے تو اب وہ دباؤ کم ہو گئے ہوں گے, اور جس طریقے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو ان کی اگریشن کی یا ریئیکشن کی پالیٹکس کی وجہ سے, تو اس میں جان ہے آپ کے خیال میں اس موقف میں؟
اسد, میں نہیں سمجھتا فرینکلی کہ یہ بات جو ہے صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے ویکنیسز جو ہیں آرگنائزیشنل, وہ ضرور ایکسپوز ہوئی ہیں, وہ تو ہونی ہوتی ہیں اس طرح کے موقع پہ. لیکن یہ بیسکلی پیٹرونیج کا الیکشن ہے, پرفارمنس کا الیکشن نہیں ہے, بالکل پاپولیرٹی کا الیکشن نہیں ہے. تو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا.
بہت شکریہ آپ کا شاہد انور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر توصیف احمد صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. اور سامعین, آخری سیگمنٹ سپورٹس کرکٹ امریکہ کے اندر, چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. پروگرام کا یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہم بات کریں گے کرکٹ, وہ بھی امریکہ کے اندر. اور یہاں پہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یو ایس اوپن کرکٹ ٹورنامنٹ ٹی ٹوینٹی. یہ ایونٹ ہے جس میں پاکستان, افغانستان, وہاں سے کرکٹرز کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. یہ ایونٹ کیا ہے, کس طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور اب تک جو مقابلے ہوئے ہیں وہاں پہ سچویشن کیا ہے؟ عابد نور صاحب وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے, فلوریڈا کے اندر. اور عابد نور صاحب وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, کافی کرکٹرز کے ساتھ جن کا تعلق پاکستان سے ہے یا افغانستان سے ہے, ان کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے. عابد, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا اس ایونٹ کے بارے میں, یہ کس نوعیت کا ایونٹ ہے, کون اس کو آرگنائز کر رہا ہے, اور کون کون پلیئرز یہاں پہ شریک ہیں؟
بہت شکریہ اسد بھائی. یہاں پہ اصل میں ہر سال تقریباً 2009 سے فلوریڈا میں یو ایس اوپن کرکٹ کے نام سے یہ ایک کمرشل کرکٹ ٹورنامنٹ ہے جس کو یو ایس کرکٹ کونسل کی طرف سے بھی شامل ہے, اور آئی سی سی نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اس سال دسمبر 3 سے آج دسمبر 6 تک اس ٹورنامنٹ کا جو انعقاد تھا کیا گیا, لیکن بارش کی وجہ سے کھیل جس طرح انہوں نے پلان کیے ہوئے تھے اس طرح نہیں ہو سکے. پہلے دن مکمل کھیل ہوئے, باقی دنوں میں 20-20 اوور کی جگہ مختصر اوور کا ہوا. اصل میں ٹورنامنٹ کا سلسلہ اس طرح, جس طرح آپ نے پوچھا کہ اعلان کیا جاتا ہے ہر سال کہ ہم نے کرکٹ کا ٹورنامنٹ رکھا ہوا ہے, لوگ پیسے دے کر اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. اس دفعہ 28 ٹیموں نے جوائن کیا ہے, جس میں امریکہ کی مختلف ریاستوں کا اور اس طرح جو باہر کے ممالک میں رہنے والے کھلاڑی ہیں وہ ٹیم بنا کے آ جاتے ہیں. متحدہ عربیہ امارات سے آئے ہیں, انگلینڈ سے آئے ہیں, سری لنکا سے کھلاڑی آئے ہیں, حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز, سری لنکا سے جی سوریا آئے ہیں, پاکستان سے آصف اقبال آئے ہیں, اس طرح منصور اختر ہیں.
آصف اقبال یا بلال آصف جو نئے پلیئر ہیں, اب ان کی بات کریں, یہ جو آصف اقبال جو سینئر پرانے پلیئر تھے ان کی بات کریں جنہوں نے کرکٹ کو,
جاوید مہداد کے جو,
اچھا, جنہوں نے پیٹرنائز کیا شارجہ کے اندر, اچھا,
وہ جوان کھلاڑی ہیں. اور ساتھ میں اس طرح ہے اسد بھائی کہ یہاں پہ جو کلبس ہیں امریکہ کے اندر وہ کچھ اپنے پلیئر لے کے کچھ باہر کے پلیئر کو انوائٹ کرتے ہیں. پچھلے سالوں میں شعیب اختر اور دوسرے
ابھی یہ ٹی ٹوینٹی کا ایک ایونٹ ہوا نیو یارک کے اندر, بڑی زبردست, وہاں پہ گیدرنگ اسٹیڈیمس کے اندر ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آئے. تو عابد, یہ بتائیے گا کہ عام جو امریکن ہے وہ کتنی دلچسپی لے رہا ہے آپ کے خیال میں ان ایونٹس میں, اور اسپیشلی کرکٹ میں جو کہ بہت سملر بھی ہے تھوڑی بیس بال کے ساتھ بھی؟
بالکل, یہ کرکٹ کونسل کا جو سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ ابھی تک انہوں نے جو اب یہاں پہ نیٹو امریکن ہیں ان تک کرکٹ کو زیادہ وہ نہیں پہنچایا. زیادہ تر جو انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے جو کرکٹ پلینگ کنٹریز ہیں ان کے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہی زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں. اور آپ نے جس کا ذکر کیا جو آل اسٹار آئے تھے سچن تینڈولکر اور شین وارن کے, ان کے قیادت میں, ان کو بھی زیادہ دیکھنے والے بھی یہی کہ جو ہمارے دیش لوگ ہیں, پاکستان, انڈیا, افغانستان اور سری لنکا, بنگلہ دیش کے لوگ تھے, وہ دیکھنے زیادہ گئے تھے. ٹی وی پہ بھی ان کو پروموشن ملی. یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کرکٹ انڈرسٹینڈنگ زیادہ پڑھیں اور باہر کے کھلاڑی آ کے امریکہ میں ایک آنا جانا سا بن جائے, تاکہ دنیا کے کھلاڑیوں کو دیکھ کے ان کو بھی کچھ زیادہ سیکھنے کو ملے. اگر آپ جو سیرا کو لاتے تو ان کی شہرت سے ان کے تجربے سے ان کو فائدہ ہو. پھر یہ کمرشل اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو جو کمپنی اسپانسر کرتی ہے اس سے بزنس بھی ہوتا ہے. آج کل کرکٹ اسد بھائی زیادہ وہ ہو گیا ہے
کمرشل جو ہے بہت زیادہ
انٹرٹینمنٹ بن
گیا. تو عابد آپ کو کرکٹ کا بہت شوق ہے. اب آخری ہمارے پاس کچھ سیکنڈز رہ گئے ہیں, بتائیے گا آپ ذاتی طور پہ کتنے ہوپ فل ہیں ان ایونٹس کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ کے اندر یہ کھیل جڑ پکڑ سکتا ہے, لوگ زیادہ اس کی جانب راغب ہو سکتے ہیں.
زیادہ چانسز ہیں اگر مسلسل ہوتے رہے, مختلف شہروں میں ہوتے رہے, جہاں پہ دیسی لوگوں کی آبادی زیادہ ہو, تب کے پارٹیسپیشن زیادہ ہو, جو لوکل ٹی وی چینل ہو وہ اس کو لائیو دکھائیں تو لوگ دیکھیں گے, باہر سے کھلاڑی آتے رہیں گے مسلسل تو چانسز زیادہ ہے. اور یا جو میں نے بات کی ان کا بھی یہی خیال اور کیا کہتے ہیں ہوپ فل ہے کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن اور زیادہ سے زیادہ
ٹورنامنٹ. ابھی فلوریڈا میں ایٹ لیسٹ لوکل میڈیا نے اس کو کور کیا ہے آپ کے خیال میں؟
جی
لوکل میڈیا نے فلوریڈا میں اس ایونٹ کو
کور, بالکل یہاں پہ جو لوکل چینل ہے ٹی وی انہوں نے ون تھا, دوسرا میک ٹی وی تھا اور ایک ٹی وی ون کے دوسرے
انہوں نے آپ کو خیال میں. بہت شکریہ آپ
کا, کافی زیادہ
بہت شکریہ متی اللہ عابد نور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور فلوریڈا سے آپ نے ہمیں اس یو ایس اوپن کرکٹ ٹورنامنٹ کے بارے میں اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.